بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے ان ممکنہ ممالک کو تنبیہ کی ہے جو ایران پر امریکی پابندیوں کے بعد تیل کی بین الاقوامی منڈی میں اس کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ رضا حمدانی۔
اسحاق جہانگیری نے کہا ہے کہ اس جنگ میں جو بھی ملک یہ چاہتا ہے کہ تیل کی منڈی میں ایران کی جگہ لے لے، وہ ایرانی عوام اور بین الاقوامی برادری سے دغا بازی کرے گا، اور یقیناً وہ اس دغا بازی کی قیمت بھی ادا کرے گا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی فرما روا شاہ سلمان سے درخواست کر چکے ہیں کہ وہ تیل کی پیداوار 20 لاکھ بیرل یومیہ کر دیں، جو انہوں نے منظور کر لی ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں پیداوار بڑھانے کے لیے حامی بھری تھی، لیکن اس کے باوجود قیمتوں میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔
پاکستان میں بھی نگراں حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو قومی اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے مسترد کر دیا ہے اور اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نازش ظفر۔
خورشید شاہ نے پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل میں اضافہ مسترد کرتے ہوئے نگران حکومت سے فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ شب نگران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافہ کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 7.5 روپے اضافے کے ساتھ 99.5 روپے ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت 14 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 119.31 روپے ہو گئی۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق مشکل مالی حالات کے سبب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ادھر عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کرتے ہوئے اسے ظلم قرار دیا ہے، جبکہ قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران ایک ساتھ اتنا اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔
مشرقی افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ شہر جلال آباد میں ہونے والے خود کش حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں، اور دکانوں اور عمارتوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ چند اطلاعات کے مطابق حملہ آور نے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جو صوبائی گورنر کے دفتر کی جانب مارچ کر رہے تھے۔ افغان صدر اشرف غنی نے چند ہی گھنٹوں قبل اس علاقے کا دورہ کیا تھا۔ مقامی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے 8 کا تعلق سکھ برادری سے تھا، تاحال کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ انڈین پولیس کا کہنا ہے کہ ایک ہی خاندان کے 11 افراد دارالحکومت دلی میں اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ ان میں سے 10 افراد گھر کی چھت سے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ 11ویں خاتون کی عمر 75 برس کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے، جو فرش پر مردہ پائی گئیں۔ مرنے والوں میں سے 7 عورتیں اور 4 مرد شامل ہیں۔ میکسیکو میں ووٹرز آج ایک پرتشدد انتخابی مہم کے بعد نئی پارلیمنٹ اور نئے صدر کا انتخاب کر رہے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے 130 افراد اس مہم کے دوران مارے گئے ہیں۔ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی جماعت کے شہر میکسیکو کے سابق میئر مینوئل لوپیز اور ان 2 اہم سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہے، جنہوں نے 90 سال کے دوران میکسیکو پر حکمرانی کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں بننے والے فوجی اتحاد نے یمن کے شہر حدیدہ میں حوثی باغیوں کے خلاف حملے روک دیے ہیں تاکہ امن کی کوششوں کو راستہ دیا جا سکے۔ عابد حسین۔
متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ انور گرگاش نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کی جنگ بندی کا مقصد اقوام متحدہ کو موقع دینا تھا کہ وہ حوثی باغیوں کو غیر مشروط طور پر دستبردار کرائے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب دارالحکومت سنا میں فریقین سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ لڑائی ختم کرائی جا سکے، لیکن وہاں سے اطلاعات ہیں کہ لڑائی جاری ہے اور 2 ہفتے قبل شروع ہونے والی لڑائی کے بعد سے امدادی سامان حدیدہ میں داخل نہیں ہو پایا ہے۔
اردن کی ثالثی میں جنوبی شام میں حکومتی فورسز اور باغیوں کے درمیان لڑائی رکوانے کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان مذاکرات کا آغاز گزشتہ روز ہوا تھا، جس میں روسی افسران بھی شامل تھے۔ باغیوں نے اس مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا تھا جو کہ ان کے بقول ذلت آمیز تھا، اور اس میں مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے کی بات کی گئی تھی، لیکن حزب مخالف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اب مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ ملیشیا میں 41 برس کے شخص کی 11 برس کی بچی سے شادی کے بعد ملک بھر میں شدید غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور شادی کی قانونی عمر کو 18 برس کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ فی الحال ملیشیا میں شریعہ کورٹ صرف ان مسلمانوں کی شادیوں کو تسلیم کرتی ہے جن کی عمر 16 برس سے زیادہ ہو۔ ملیشیا کی ریاست کیلنٹن میں ان تصاویر نے بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کو حکومتی مداخلت کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جن میں 40 برس کے شخص کو ایک بچی کا ہاتھ پکڑے دکھایا گیا ہے جو اس کی تیسری بیوی بنی تھی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے سارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی تارکین وطن سے متعلق سخت پالیسی کے خلاف امریکہ بھر میں احتجاج۔ اس کے علاوہ بات سے بات اور آپ کے خطوں کے جواب بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے سیر بین کا اہم اور بڑا موضوع۔ ایران نے خام تیل برآمد کرنے والے ان ملکوں کو خبردار کیا ہے جو ایران پر امریکی پابندیوں کے بعد تیل کی بین الاقوامی منڈی میں ایران کی جگہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ایران کا یہ رد عمل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے بعد آیا ہے جس میں انہوں نے عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت پر قابو پانے کے لیے سعودی عرب پر تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنے پر زور دیا تھا۔ اس کے جواب میں ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو اپنا تیل فروخت کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، ہمارے ساتھی سلیم قاضی کی زبانی۔
ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے کہا کہ اس جنگ میں جو بھی ملک یہ چاہتا ہے کہ تیل کی منڈی میں ایران کی جگہ لے لے، وہ ایرانی عوام اور بین الاقوامی برادری سے دغا بازی کرے گا اور وہ یقیناً اس دغا بازی کی قیمت بھی ادا کرے گا۔ اسحاق جہانگیری نے یہ بیان قومی صنعت اور کانکنی کے دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیا، جسے ایک ایرانی ٹی وی چینل نے براہ راست نشر کیا۔ ایرانی نائب صدر نے کہا کہ امریکہ تیل کے علاوہ ایران کی دیگر برآمدات اور کرنسی کی ترسیل کو متاثر کرنا چاہتا ہے، اور خطے کے بعض ممالک ایران میں غیر ملکی کرنسی کی قلت کے معاملے کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اسحاق جہانگیری کے اس بیان سے قبل صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں نے سعودی فرما روا شاہ سلمان سے درخواست کی ہے کہ وہ تیل کی پیداوار 20 لاکھ بیرل یومیہ کر دیں، اور انہوں نے اس بات کی حامی بھر لی ہے۔ صدر ٹرمپ کا اپنی ٹویٹ میں مزید یہ کہنا تھا کہ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ ایران اور وینزویلا میں شورش اور فساد جاری ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، جس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا امریکی منصوبہ ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک نے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں پیداوار بڑھانے کے لیے حامی بھری تھی، لیکن اس کے باوجود قیمتوں میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ امریکی صدر اور سعودی شاہ کے مابین گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی حکمران نے تیل کی پیداوار بڑھانے کی منظوری دی ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب دنیا میں سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک ہے، اور اس سال مئی میں اس کی کل پیداوار تقریباً 1 کروڑ بیرل تیل روزانہ تھی۔ لیکن امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب شاید امریکی صدر کی درخواست ماننے کے لیے رضامند نہ ہو۔ ایک سعودی عہدیدار نے اخبار کو بتایا کہ سعودی عرب 1 کروڑ بیرل تیل یومیہ سے زیادہ پیداوار نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے لیے پیداوار بڑھانا کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی سلیم قاضی۔ منڈی میں کسی بھی جنس کی قیمت کا براہ راست تعلق سپلائی اور ڈیمانڈ یا رسد و کھپت سے ہوتا ہے۔ تیل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ کینیڈا میں صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین دنیا بھر میں تیل کی تجارت اور اس سے وابستہ امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔
گزشتہ 1-2 ہفتے سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ امریکہ نے ایک طرح سے زور زبردستی کرنی شروع کر دی کہ 4 نومبر تک اپنی ساری جو تجارتی لین دین ہے ایران سے تیل کے حوالے سے اسے بند کر دیا جائے۔ تو جب دنیا سے ایران 3 ملین بیرل روزانہ پروڈیوس کرتا ہے، جب وہ ایک طرح سے بند ہو جائے گا اور ایران کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ رک جائیں گی، تو لامالا دنیا میں کمی ہوگی تیل کی، دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، اور ایک طرح سے جب یہ بیلنس بہت ٹائٹ ہوگا تو تیل کی قیمتیں بڑھیں گی۔ چنانچہ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ایک ہے، لیکن इसके अलावा और भी कुछ वजूहात हैं। लीबिया के जो मसाइल हैं वो आपके और हमारे सामने हैं। लीबिया की पैदावार कम हो रही है। दूसरी तरफ एक और वजह यह है कि जो कनाडा, जो कि दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है, उसकी एक प्लांट से तेल की प्रोडक्शन पर असर पड़ा है, जिससे कहते ही हैं कि 3.5 लाख बैरल योमिया का असर पड़ सकता है। चुनांची ये सारी चीजें मिल मिला के ये हुआ कि दुनिया में उसकी जो खपत है वो एक तरफ अपनी जगह जो कि तू है, जबकि उसकी रसद में बड़ी तेजी से कमी आ रही है। और अगर ईरान पे कदकन मजीद सख्त होती है तो उसमें मजीद ये आएगी, एक तरह से तनाव आएगा इस बैलेंस में। और यही वजह है कि इस कमी की वजह से जो तेल की प्रोडक्शन और आउटपुट में है, उसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं।
अच्छा राशिद, आपने जो वजूहात बयान की उसमें बज़ाहिर जो बड़ी वजह है वो तो ऐसा लगता है कि ईरान के गिर्द जो हल्का है, पाबंदियाँ हैं, वो उसको सख्त करना है, उसको उस घेरे को तंग करना है ईरान के लिए। लेकिन ईरान का जो इस पे रद्दअमल आया है वो ये कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी तेल की पैदावार या उसकी जो बरामदाद हैं तेल की, और जिन मुल्कों ने कोशिश की इस उसके उसके उसकी जगह लेने की आलमी मंडी में, उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इससे क्या मुराद है, ईरान इस सूरत हाल में क्या कर सकता है?
देखिए, उनके हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर तेल की जो रसद है वो उन इलाकों में होती है जहां पर ईरान का असर रसूख है, अगर ईरान ने उस रास्ते में जो एक छोटी सी गुजरगाह है अगर उस पर मिसाल के तौर पे मिसाइल या दागने शुरू कर दिए, या उनके जो छोटे छोटे जहाज हैं उन्होंने उसके जरिए ब्लॉक करने की कोशिश की, तो इससे दुनिया के जो तेल की मंडी पर यकीनन असर पड़ेगा, क्योंकि तेल की 30-32% एक्सपोर्ट जो है वो उन इलाकों से होती है, एक छोटे से इलाके से जिस पर ईरान का असर रसूख बहराल है। तो गालिबन अली जहांगीरी साहब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर ये सब कुछ होता है तो देखिए, इस प्रोडक्शन इंक्रीज के बावजूद ये धमकी ही कीमत बढ़ाने का सबब भी बन सकती है। तो तेल की मंडी में इस वक्त एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कशाकश है, हलचल है, और इस सब का नतीजा ये हो सकता है कि तेल की कीमत मजीद बढ़ सकती है।
अच्छा, बाज़ मुबस्सिरीन का ये भी कहना था कि जो कीमतें बढ़ी हैं अब तक तेल की, और सऊदी अरब ने जो प्रोडक्शन को एक हद तक रखा हुआ था, उसकी गालिबन ये वजह थी कि सऊदी अरब की जो तेल की कंपनी है आरामको, उसके शेयर्स आने थे स्टॉक मार्केट में और उसमें ताखीर की गई थी। तो क्या उससे भी इसका ताल्लुक़ है इस तेल के मामले का?
देखिए, एक ओवरऑल बिल्कुल ताल्लुक है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जब से उन्होंने ताकत पकड़ना शुरू किया तो बहुत शुरू में एक स्टेटमेंट ये दिया था कि आरामको की कीमत $2 trillion है, $2 खरब। अब ये $2 trillion पे बहुत से सवालिया निशानात रहे कि बहुत से लोगों ने उसको डिस्कस करना शुरू किया और ये कहा कि ये जो कीमत लगाई है मोहम्मद बिन सलमान ने $2 trillion की, ये काफी ज्यादा है। इसकी असल वैल्यूएशन क्या होगी इससे मुख्तलिफ आरा रही, $400 अरब से लेकर करके ये कुछ लोग $1.2 trillion तक पहुंचते रहे, लेकिन $2 trillion पे कोई नहीं पहुंचा सिवाय मोहम्मद बिन सलमान के। अब अगर ये वैल्यूएशन आरामको को नहीं हासिल होती जबकि वो अपने असेट्स को मार्केट में लेके आता है, तो किसी हद तक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की एक बात रायगा भी जाएगी और गालिबन वो बादशाहों को पसंद नहीं आती इस तरह की बात। चुनांचे कहा ये जाने लगा कि ये जो आउटपुट कट हुआ, जो पैदावार में कमी की गई ओपेक और उन्हें रूस के साथ मिलकर के तकरीबन 1.8 million barrel रोजाना कम किए गए थे, उसको कम करने की लामाला एक वजह तो ये कि प्राइसिंग अप हो, लेकिन प्राइसिंग अप होने से जब कीमतें ऊपर जाएंगी तेल की तो उससे जो आरामको की वैल्यूएशन है उसमें यकीनन इजाफा होगा और वो गालिबन वो जो हदफ है $2 trillion के को अगर टच ना भी कर सके तो कम अज कम उसके करीब होगी और किसी हद तक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की फेस सेविंग होगी। तो अब जो कीमतें बढ़ी हैं उससे वो फेस सेविंग तो यकीनन होगी, लेकिन ये बहुत आर्टिफिशियल किस्म की कीमत बढ़ी है। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है कि बहुत ज्यादा कीमतों के बढ़ने को सदर ट्रंप और वॉशिंगटन के लिए भी कबूल नहीं किया जाएगा। सदर ट्रंप बहुत ओपनली उसके मुतालिक कह चुके हैं कि ये चीज हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और ये जो प्रेशर डाल रहे हैं वो पैदावार बढ़ाने का, वो इसीलिए डाल रहे हैं कि ईरान के मार्केट के हटने से या हटाए जाने से मार्केट उतनी टाइट ना हो जाए कि कीमतें बहुत बढ़ जाए। तो ये ट्रंप साहब को काबिल कबूल नहीं है। चुनांचे सऊदी अरब सिर्फ उस हदफ की तरफ नहीं बढ़ सकता है कि कीमतें मार्केट की बढ़ती चली जाए ताकि उसका जो आरामको का $2 trillion का हदफ है वो कबूल हो जाए, बल्कि सऊदी अरब भी सियासी तौर पर मजबूर है कि वो ट्रंप साहब के हुक्म माने और कीमतों को कम करने के लिए, जिसे मार्केट्स को कूल डाउन या ठंडा करने के लिए बात कही जा रही है, उसमें उनका साथ दे। और उसका साथ देने का तरीका ये है कि अपनी प्रोडक्शन को, तेल की पैदावार को बढ़ाया जाए। चुनांचे इस वक्त वो उसी रास्ते पर चल निकले हैं, लेकिन बहरहाल मार्केट्स बहुत ज्यादा कूल डाउन नहीं होंगी। जिस तरह की हलचल है, जिस तरह की चीजें इस वक्त सामने नजर आ रही हैं उनकी मौजूदगी में।
ये थे सहाफी और तजियाकार राशिद हुसैन। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तारिकीन वतन से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त गिर पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज हुआ है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तारिकीन वतन के मामलात से मुतालिक फेडरल एजेंसी ICE को तहलील किया जाए और मुनकसिम ख़ानदानों को फौरी तौर पर मिलवाया जाए। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ट्वीट्स में एक बार फिर गैर कानूनी तारिकीन वतन के बारे में अदम बर्दाश्त की पॉलिसी को दोहराया है। BBC के नामनिगारों के मुरासलों का खुलासा नाजिश जफर सुना रही हैं।
अमरीका में दसियों हजारों अफराद सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारकीन वतन के लिए सख्त गिर पॉलिसी पर एहतजाज कर रहे हैं। #FamiliesBelongTogether के उनवान के तहत वाशिंगटन में ऐसी ही एक रैली में गुलुकारा एलिशा कीज ने तकरीर की।
Our democracy is at stake. Our humanity is at stake.
रैली में शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था, खानदान के अफराद एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बच्चे गैर कानूनी नहीं होते, अपनी नस्ल परस्ती को हुबुल वतनी का नाम मत दो। अमरीका में बड़े एहतजाजी मुजाहरे Washington DC और न्यूयॉर्क में हुए, जबकि मुख्तलिफ रियासतों में 630 ऐसे जलसे मुनक़द किए गए जहाँ तारकीन वतन के खानदानों को तकसीम न करने के हक में मुतालबे किए गए। मुजाहरीन का यह भी कहना था कि इमिग्रेशन से मुतालिक फेडरल एजेंसी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी ICE को तहलील किया जाए। मुजाहरे के शुरका ने कहा कि वोटर्स नवंबर में मुतवक्के वस्त मुद्दती इंतखाब में बैलेट के जरिए ऐसे कवानीन बनाने वाले सियासतदानों को मुस्तरद करें। सदर ट्रंप ने अवामी दबाव के बाद तारकीन वतन के खानदानों में बच्चों को वालिदैन से जुदा ना करने का सदारती हुक्मनामा जारी किया था, जिसके बावजूद 2000 बच्चे अब तक वालिदैन से जुदा हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बच्चों और वालिदैन का रिकॉर्ड नहीं रखा गया। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के फैज शाकिर कहते हैं कि अगरचे सदर ने गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों को उनके खानदान से जुदा ना करने का हुक्मनामा जारी किया है, इसके बावजूद ये बात अहम है कि उन पर दबाव कायम रखा जाए।
हर उस खानदान को जिसमें उन्होंने जुदाई डाली इसे दोबारा मिलाना होगा। दूसरा, हमें अभी भी गैर जरूरी तौर पर जेल में डाले जाने वाले खानदानों के लिए लड़ना है। लोग ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर जैसे मुल्कों से पुरतशद्दद कार्रवाइयों से जान बचाकर यहां आते हैं और हम इनसे ऐसे सलूक करते हैं जैसे वो मुजरम हो, कातिल हो, दहशतगर्द या रेपिस्ट हो। उन्हें फौजी अड्डों में रखा जाता है जैसे वो उसामा बिन लादन हो। ये तो हमारा तर्ज फिक्र नहीं है।
एहतजाजी मुजाहरों में कई बच्चों ने भी शिरकत की और हिरासती मराकज में रखे गए बच्चों के नाम लिखे खत पढ़कर सुनाए।
You haven't gotten to see much of America yet, but there are so many different types of people in America.
दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन के लिए बनाई गई एजेंसी ICE का दिफा करते हुए एक ट्वीट में इसे होशियार, सख्त जान और मुस्तैद एजेंसी करार दिया। مزید ٹویٹس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بائیں بازو کے آزاد خیال یا ڈیموکریٹس آئی سی ای سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں جو بہترین کام کر رہی ہے، وہ اوپن بارڈر چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں جرم بڑھ جائے گا۔ مزید ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جو بھی غیر قانونی طور پر داخل ہوگا ہم اسے فوراً واپس بھیجیں گے اور اس کے لیے کئی سالوں کی قانونی پیچیدگی کا انتظار نہیں کریں گے۔ خیال رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب اس حوالے سے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جمعرات کو سینٹ کی عمارت میں حکومت کی امیگریشن پالیسی کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا گیا تھا اور اس دھرنے سے 600 کے قریب خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے گزشتہ منگل کو امریکہ کی 17 ریاستوں نے ٹرمپ انتظامیہ پر تارکین وطن کو ظالمانہ اور غیر قانونی طور پر منقسم کرنے کا ملزم ٹھہراتے ہوئے مقدمہ دائر کیا تھا۔ اور اسی دن امریکی سرحد کے ایک سیکیورٹی سربراہ نے کہا تھا کہ بچوں کے ساتھ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے تارکین وطن کے خلاف مقدموں کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازش ظفر۔ بھارتی دارالحکومت دلی میں پولیس نے ایک گھر سے 11 افراد کی لاشیں برآمد کی ہیں، جن میں سے کم 10 کو بظاہر پھانسی دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ دلی سے بی بی سی ہندی کے نامہ نگار نے بتایا۔
جی عمر صاحب، یہ دلی کا سنت نگر براڑی علاقہ ہے جس میں یہ اتری دلی میں پڑتا ہے۔ آج صبح اتوار کو صبح پتا چلا کہ اسی گھر کے 11 لوگ جس میں سے 10 لوگ پھندے سے لٹکے ہوئے پائے گئے، اور ساتھ ہی ایک جو بوڑھی عورت تھی وہ زمین پر مری ملی تھی، اور جو پھندے پہ لٹکے ہوئے تھے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ اور ایک چشمدید نے ہمیں بتایا، جو گھر میں گھسے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے جو لٹکے ہوئے لوگ تھے ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بزرگ مہیلا تھے، ان کے دونوں بیٹے، جو ایک بھپی ایک للت، ان کی دونوں بیویاں سویتا اور ٹینا، اور بھپی کے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا، اور للت کا ایک بیٹا بھی اس میں مرے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بزرگ مہیلا تھی ان کی ایک جو ہے بیٹی رہتی تھی، جو میاں تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ ودھوا تھی اور وہ بیوہ تھیں، وہ رہتی تھیں۔ ان کے علاوہ ان کی بیٹی بھی رہتی تھی ایک، جو انہیں کے ساتھ رہتی تھی، اس کی وہ بھی اس میں مری پائی گئی ہیں۔ اور ان کی جو نتنی تھی نارائن کی، جو ودھوا، جو بیوہ بیٹی تھی، ان کی بیوہ بیٹی کی جو بیٹی تھی، اس کی ابھی حال فی الحال میں سگائی بھی ہوئی تھی اور ان کی شادی ہونی تھی۔ تو یہ بڑے دل دہلانے والی ایک گھٹنا ہوئی ہے، یہ دلی کے براڑی علاقے میں ہوا ہے یہ۔ اور اسی گھر میں دونوں نیچے دو دکانیں ہوا کرتی تھیں، جو ایک کرانے کی دکان تھی جنہیں بھکتی چلاتے تھے، اور ایک دوسری دکان تھی وہ پلائی ووڈ کی تھی، جو ان کا دوسرا بیٹا للت چلاتا تھا۔
تو پولیس کو اطلاع کس نے دی؟
پولیس کو اطلاع ہوئے صاحب، ایک جو پڑوسی ہیں گرچرن سنگھ، وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کی پتنی روز صبح 6 بجے دودھ لینے جاتی تھی، کیونکہ ان کی کرانے کی دکان تھی۔ تو آج صبح 6 بجے جب دیکھنے گئی تو ان کو کرانے کی دکان کھلی نہیں ملی، تو 7 بجے تک انہوں نے نہیں دیکھا کہ دکان کھلی ہے۔ تو انہوں نے اپنے پتی کو کہا، گرچرن کو، کہ وہ جائیں دیکھیں ہوا کیا ہے کہ اب تک دکان نہیں کھلی ہے۔ تو گرچرن جو ہے وہ اندر گھسے تو دروازے سارے کھلے ہوئے تھے۔ وہ جب اوپر گئے، انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں یہ ساری لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، وہ سیدھا بھاگ کے باہر آئے اور انہوں نے اپنی پتنی کو سارے تفصیل بیان کی کہ کیا کیا ہوا ہے۔ پھر ان کی پتنی بھی دیکھنے کو جانے کے لیے کہنے لگی تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہ جائیے۔ گرچرن نے پڑوس میں ہی رہنے والے ایک پولیس والے سے کہا کہ یہ ایسی ایسی گھٹنا ہوئی ہے، یہ اس میں دیکھیے۔ تو جو پولیس کرمی تھا، جو پولیس والا تھا، وہ گیا، اس نے دیکھا۔ اس نے دیکھنے کے بعد پولیس کو، پی سی آر کو کال کیا، پی سی آر آئی وہاں پر۔ پھر اس کے بعد ساری جانچ جاری ہے، پولیس نے بتایا بھی ہے۔ پولیس نے یہ بتایا کہ ابھی کچھ صاف صاف نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں ہوا کیا ہے۔ لوگ الگ الگ جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے جو ہے انمان لگا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوا ہوگا۔
لیکن اس طرح کا پولیس نے کچھ بتایا، تفتیش سے کچھ بات سامنے آئی ہے کہ یہ صرف ایک قتل کی واردات ہے، یا جنہوں نے، جو اس میں ملوث ہیں جو لوگ، وہ گھر سے کچھ چوری کر کے لے گئے ہیں، کوئی اٹھا کے لے گئے ہیں، کوئی ڈاکے کا بھی اس میں عنصر شامل ہے؟
ایسا کچھ اس میں دکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ سینٹرل رینج کے یہاں جو ہے، سینٹرل رینج جو پڑتا ہے، اس کے جوائنٹ سی پی ہیں راجیش کھرانا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو شروعاتی جانچ سے پتا چلتا ہے کہ ابھی کچھ ہی نہیں ہے اس میں، کچھ ایسی واردات نہیں پتا چلے گی، کچھ لوٹ پاٹ کی گئی ہو یا کچھ کیا گیا ہو۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم جانچ چل رہی ہے، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں بتا سکتے کہ یہ مرڈر ہے یا سوسائڈ ہے، یہ ابھی کہنا جلد بازی ہوگا۔ اور سارا پولیس محکمہ ہے وہ جو یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں ابھی کچھ بھی کہنا جلد بازی ہے۔
اور یہ جو علاقہ آپ نے بتایا، یہ کس طرح کا علاقہ ہے، کس طرح کا نیبرہڈ ہے؟ یہ متوسط طبقہ، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس یا پوش، کس طرح کا علاقہ ہے یہ؟
उमेर साहब ये नॉर्थ दिल्ली में पड़ता है, ये नॉर्थ दिल्ली का एक इलाका है संत नगर बुराड़ी, जो यमुना नदी बहती है, खादर है, उसके करीब है बाकायदा। और ये थोड़ा सा बाहरी दिल्ली की तरफ का इलाका है। पहले बुराड़ी नामक एक गांव हुआ करता था, बुराड़ी नाम का एक गांव था जिसके आसपास खाली जमीनें पड़ी थी, वहां आजकल संत नगर बुराड़ी जैसा इलाका बस गया है, जहां मिडिल क्लास फैमिलीज जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके की जो आबादी है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में आई थी, वो यहाँ पर बसी। जो ये परिवार है, ये राजस्थान का परिवार है जो तकरीबन 20 साल से यहाँ पर बुराड़ी में रह रहा था।
दिल्ली से ये थे बीबीसी हिंदी के नामनिगार मोहम्मद शाहिद। सैरबीन आप बीबीसी की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं।
अपनी राय का इजहार करें।
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर।
ट्रंप आएंगे हेल्दी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सैरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेल की खबरें नाजिया गुलजार से।
हरारे में सह मुल्की टी20 सीरीज का पहला क्रिकेट मैच पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 74 रन से शिकस्त देकर जीत लिया है। पाकिस्तान ने खेल का आगाज किया तो उनकी पहली विकेट 13 के मजमू स्कोर पर गिर गई, जब मोहम्मद हफीज महज 7 रन पर आउट हो गए। अहम फखर जमान ने 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 61 रन की नुमाया इनिंग खेली। 183 रन के हदफ के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17वें ओवर में 108 रन पर आउट हो गई। उधर इंग्लैंड में सह मुल्की टी20 सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीमें मुकाबला कर रही हैं। रूस में जारी फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में आज 2 मैचेस शेड्यूल हैं। पहले मैच में स्पेन रूस के मध्य मुकाबले है, जबकि दूसरे मैच में क्रोशिया की टीम डेनमार्क के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इस मरहले में शामिल टीमों में से 8 को क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, जबकि फ्रांस और यूरोगाय की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीमें क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल न कर सकी। गुज़श्ता रोज के मुकाबलों में कजान में फ्रांस ने अर्जेंटीना के खिलाफ 3 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल की और यूरोगाय ने पुर्तगाल को 2-1 से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान नीदरलैंड के शहर ब्रेडा में खेला जा रहा है। तीसरी पोजीशन के मैच में नीदरलैंड ने अर्जेंटीना के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। पांचवीं पोजीशन का मैच बेल्जियम के नाम रहा, पाकिस्तान के हिस्से में 6th पोजीशन आई। बर्मिंगम में होने वाली ब्रिटिश एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर की रेस बर्तानिया की डीना अशर स्मिथ ने जीत ली है।
7 into the slightest of headwinds but below 11 seconds a championship record, what a way to take this title।
जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले टेनिस प्लेयर मिशा ज़्वेरेफ ने अपना पहला ATP टूर टाइटल जीत लिया है।
खेलों के हवाले में आपने नाजिया गुलजार से सुना कि पाकिस्तान ने एक टी20 मैच में जिम्बाब्वे को बआसानी शिकस्त दे दी है, मगर क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी अगले बरस होने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं? तफसील आने को है यहाँ प्रोग्राम के निस पर खबरों के खुलासे के साथ अब्दुल्ला फारूकी।
ایران نے ان ممکنہ ممالک کو تنبیہ کی ہے جو ایران پر امریکی پابندیوں کے بعد تیل کی بین الاقوامی منڈی میں اس کی جگہ لینا چاہتے ہیں کہ ان ممالک کو اس دغا بازی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مشرقی افغانستان کے شہر جلال آباد میں ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک بدنام زمانہ مسلح ڈاکو ریڈوین فائد پیرس کے مضافات میں واقع جیل کو توڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ ریڈوین فائد ایک ہیلی کاپٹر کی مدد سے فرار ہوئے جس نے جیل کے صحن میں لینڈ کیا تھا۔ میکسیکو میں ووٹرز آج ایک پرتشدد انتخابی مہم کے بعد نئی پارلیمنٹ اور نئے صدر کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں آج دو میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلا میچ اسپین اور روس کے درمیان جاری ہے جو فی الحال 1-1 گول سے برابر ہے، جبکہ دوسرا میچ کروشیا اور ڈنمارک کے درمیان ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
کھیلوں کے خبروں کے خلاصے کے ساتھ یہ تھے عبداللہ فاروقی۔ اور جیسا کہ آپ نے کھیل کی خبروں میں سنا کہ پاکستان نے آج سیف علی کی ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں زمبابوے کو 74 رن سے شکست دے دی ہے۔ یہ تو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، اور ویسے بھی پاکستان ٹی ٹوینٹی کی نمبر 1 ٹیم ہے، مگر آئندہ برس ورلڈ کپ تو ون ڈے میچز کا ہوگا۔ میں نے اس پر کرکٹ مبصر اور تجزیہ کار سمیع چودھری سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستان کے حالیہ فکسچرز آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، اب زمبابوے جیسی ٹیموں کے ساتھ ہیں، تو کیا ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے یہ سب کافی ہے؟
جی دیکھیں، اس میں جو ابھی تک فکسچرز ہوئے ہیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور اب زمبابوے، تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ ابھی اس سے افریقی ٹی ٹوینٹی سیریز کے بعد ایک ون ڈے سیریز ہے پاکستان کی، جس میں کمپیٹنٹ تو نہیں ہوگی شاید کرکٹ، لیکن کم از کم 50 اوور کا جو فارمیٹ ہے اس کی ٹریننگ پاکستان کو مل جائے گی۔ لیکن کچھ عرصے سے جو پاکستان کی انٹرنیشنل شیڈولنگ کا مسئلہ چل رہا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ پیچز میں یا برسٹ میں ہمیں کرکٹ کی دو بالکل متضاد شکلیں ملتی ہیں، یا بہت کوالٹی کرکٹ آ جاتی ہے یا بالکل ہی وہ بلو ایوریج لیول کی کرکٹ ہوتی ہے۔ مثلاً نیوزیلینڈ کا دورہ کیا پاکستان نے اس سال کے شروع میں، اور وہاں پاکستان کو ون ڈے سیریز میں 5-0 سے مات ہوئی۔ اس کے بعد ٹی ٹوینٹی سیریز میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، پھر پی ایس ایل ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ انگلینڈ کا دورہ۔ تو اس میں انگلینڈ کے دورے میں ہمیں ابھی وہ تشفی بھر کرکٹ دیکھنے کو ملی ہی نہیں، مطلب دو ٹیسٹ میچز سے، تو اس میں اب ٹیسٹ میچ کھیل کر یا ٹی ٹوینٹی کھیل کر تو ورلڈ کپ کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان وکٹوں کا ایکسپیرینس مل گیا ہوگا لڑکوں کو۔ اب پرابلم یہ ہے پاکستان کے لیے کہ اس سیریز کے بعد ایک ایشیا کپ ہے، اور ایشیا کپ کے بعد پھر دو تین مشکل سیریز ہیں بہت بالکل کنسیکٹیولی، اس میں نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے۔ پاکستان کے لیے پرابلمٹک چیز یہ ہو سکتی ہے یہاں پر کہ ابھی جو پاکستان جس لیول کی کرکٹ کھیل رہا ہے زمبابوے سے یا اسکاٹ لینڈ یا آئرلینڈ، تو یہاں سے جو جیت کا ایک ٹیمپو بلڈ ہوگا، اگر خدا نخواستہ وہ ٹیمپو مشکل سیریز آتے ہی بالکل اچانک برسٹ ہو گیا، تو ورلڈ کپ سے ایک دو ماہ پہلے یا 3-4 ماہ پہلے کانفیڈنس لیول کیا ہوگا اس ٹیم کا، تو اس کو میرے خیال میں فکس کرنے کی ضرورت ہے۔
اچھا، ٹیموں کا شیڈیول پہلے سے تیار ہوتا ہے، تو سیریز کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ کون کس ملک کا دورہ یا میزبانی کرے گا، کس سے میچ کھیلے گا، یہ سب معاملات کیسے طے پاتے ہیں؟
یہ بورڈز کی باہمی رضامندی ہوتی ہے، اس کے بعد آئی سی سی اس کی اپروول دیتا ہے۔ اب اس میں آئی سی سی کسی کو فورس نہیں کرتا کون کس سے کھیلے، اگر ایسا ہوتا تو پاکستان انڈیا سے کھیل رہا ہوتا ابھی بھی، اور پچھلے اتنے سال جو تعطل رہا ہے وہ بھی نہ رہتا، مگر اس میں آئی سی سی کی براہ راست مداخلت نہیں ہے، یہ بورڈز اپنے تئیں چوز کرتے ہیں کہ ہم نے کس سے کب کھیلنا ہے، کتنا کھیلنا ہے۔ کہ فی الحال جو پاکستان کا فکسچر ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں وہ ایکسکلوسو ہے، یہ اور کسی ٹیم کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے کہ کوئی ملک اس سے نہ کھیلنا چاہتا ہو، پاکستان واحد ٹیم ہے جس کو یہ مسئلہ درپیش ہے۔ اب اس میں پھر اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو وہ بلاکس بن جاتے ہیں ان انٹینشنلی، ان ڈکلیئرڈ، لیکن وہ سب کو بتا دیا کہ بلاکس بن گئے ہیں، جیسے بگ تھری آپ نے مجھے پہلے دیکھا تھا۔ تو پاکستان اور انڈیا کے کرکٹنگ ریلیشنز جب تک ٹھیک نہیں ہوتے تب تک پاکستان کو شیڈولنگ کے مسائل کا سامنا رہے گا۔
یہ تھے کرکٹ تجزیہ کار سمیع چودھری، اور اب وسط اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔
مجھے واقعی نہیں معلوم نواز شریف کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہر واقعے میں خفیہ ہاتھ تلاش کرتے ہیں، شاید انہیں پے در پے مقدمات اور گھریلو پریشانیوں کے سبب سیاسی ہیلوسینیشن یعنی ہزیان لاحق ہو گیا ہے۔ تبھی تو ہر طرف دن رات کبھی خلائی مخلوق دکھائی دیتی ہے، تو کبھی عدلیہ اور فوج میں گٹھ جوڑ، تو کبھی عمران خان عدلیہ اور فوج کی مرکب اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا نظر آتا ہے۔ یعنی اس وقت مسلم لیگ نون کو دو بڑے چیلنج درپیش ہیں، ایک عمران خان اور دوسرا نواز شریف۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم بھی اسی لیے زور نہیں پکڑ پا رہی کہ اس کے رہنما اسی شش و پنج میں ہیں کہ نواز شریف کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی صفائیاں پیش کرتے رہیں یا عمران خان کو ہدف بنائیں۔ تازہ ترین خفت پارٹی کو یہ اٹھانا پڑی کہ ملتان میں مسلم لیگ نون کے ایک صوبائی امیدوار اقبال سراج کے گودام پہ چھاپا پڑا، انہیں زد و کوب کیا گیا اور بقول اقبال سراج ایک خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے دھمکیاں دیں کہ اگر نون کے ٹکٹ سے دستبردار نہ ہوا تو پھر میری خیر نہیں۔ اس پہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھے بیٹھے بیان داغ دیا کہ ایجنسیاں ہمارے امیدواروں کو ہراساں کر رہی ہیں اور وفاداریاں تبدیل کروا رہی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تھپڑ کھانے والے امیدوار اقبال سراج کی غلط فہمی جلد دور ہو گئی جب انہوں نے ایک اور بیان میں تصحیح کی کہ انہیں ہراساں اور زد و کوب کرنے والے محکمہ زراعت کے اہلکار تھے، کسی ایجنسی کے نہیں۔ مگر نواز شریف اس تصحیح کے باوجود اپنے بیان پہ قائم ہیں۔ جب گزشتہ برس نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا تو اس وقت انہیں صبح و شام خلائی مخلوق دکھائی دینے کا عارضہ لاحق نہیں ہوا تھا، اگر شکایت تھی تو عدلیہ اور نیب سے۔ مگر جب فیض آباد دھرنے نے سول حکومت کی کمزوری کا پول کھولا اور اسے ختم کرانے کے لیے عسکری فراست سے کام لینا پڑ گیا، اور اس کے بعد نواز شریف نے جب بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی مخلوط ثناء اللہ زہری حکومت ٹوٹنے، قدوس بلوچ کے وزیر اعلیٰ بننے اور پھر سینٹ کے انتخابات میں صادق سنجرانی کے چیئرمین بننے کا منظر دیکھا تو انہیں ہر جانب آسیب ٹپائی دینے لگے۔ حالانکہ فیض آباد دھرنے کا اختتام ہو کہ بلوچستان اور پھر سینٹ میں جو ہوا وہ ایسا صاف شفاف جمہوری عمل تھا جس پہ طبی شعبے سے وابستہ ماہر سرجنز بھی اش اش کر اٹھے ہیں۔ اس کے بعد تو میاں صاحب کو رسی بھی سانپ نظر آنے لگی۔ کوئی بتائے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے اکتائے ہوئے جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز بہاول پور صوبہ محاذ بناتے ہیں اور پھر اس محاذ کو تحریک انصاف میں ضم کر دیتے ہیں، یا پھر جنوبی پنجاب کے روایتی سردار و جاگیردار مسلم لیگ نون چھوڑ کے ایک نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے عمران خان کی بیعت کر لیتے ہیں، یا پھر شریف خاندان کی بے وفائیوں سے تنگ چودھری نثار علی خان اپنا سیاسی راستہ الگ کر لیتے ہیں اور بطور آزاد امیدوار انہیں جیپ کا انتخابی نشان الاٹ ہو جاتا ہے، اور یہی انتخابی نشان اتفاق سے ڈیرہ غازی خان راجن پور اور مظفر گڑھ سے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ایک ہی دن واپس کر کے آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے والے آٹھ امیدواروں کو بھی الاٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں ایجنسیاں کہاں سے آ گئیں؟ انتخابی نشانات تو الیکشن کمیشن الاٹ کرتا ہے۔ یہ بھی محض حسن اتفاق ہے کہ راجہ قمر الاسلام کو چند دن پہلے نیب کلیئر چٹ دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ چودھری نثار علی خان کے بالمقابل کاغذات نامزدگی بھرتے ہیں انہیں نیب بدعنوانی کے الزام میں حراست میں لے لیتا ہے۔ نیب کے معاملات میں ایجنسیاں کہاں سے آ گئیں؟ میاں صاحب ہوش کے ناخن لیجئے، جتنے بھی امیدوار وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں یا دھڑا دھڑ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں یا پھر بطور آزاد امیدوار ایک ہی انتخابی نشان حاصل کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ نہ آپ کرکٹ کے میدان میں ہاکی کھیلنے کا تجربہ کرتے نہ یہ سب ہوتا۔ جب سے ملتان میں بدسلوکی کا نشانہ بننے والے مسلم لیگی امیدوار اقبال سراج نے تصحیح کی ہے کہ انہیں کسی ایجنسی نے نہیں بلکہ محکمہ زراعت والوں نے پیٹا، اس کے بعد مجھے بھی شبہ ہے کہ بلوچستان میں حکومت شاید واپڈا نے تبدیل کروائی، صادق سنجرانی شاید اوگرا کی حمایت سے سینٹ کے چیئرمین بنے، مسلم لیگ نون سے ٹوٹنے والے امیدواروں کو شاید وفاقی چیمبر آف کامرس نے پٹی پڑھائی، کراچی کی سیاست غالباً کے الیکٹرک کنٹرول کر رہی ہے، عمران خان کو ہو نہ ہو اسٹیٹ بینک کی ممکنہ خفیہ حمایت حاصل ہے۔
فتح اللہ خان، اور اب آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد۔ میرا بھی سلام قبول کیجیے. یہ پہلا خط ہے گوگو منڈی سے ماسٹر پرویز اقبال کا. لکھتے ہیں, لوگوں کو اکثر آپ سے شکایت رہتی ہے کہ آپ ان کا پورا خط نہیں پڑھتے اور جواب بھی انتہائی مختصر دیتے ہیں, لیکن مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں ہے. آپ کا جواب مختصر ضرور ہوتا ہے, لیکن اسے جامع کہنا زیادہ مناسب ہوگا, کیونکہ آپ خوامخواہ کی لفاظی اور آرائشی عبارت آرائی سے پرہیز کرتے ہیں. اس لیے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ آپ تعریف و توصیف والے حصے حذف کر دیتے ہیں, البتہ تنقیدی حصے آپ ضرور شامل محفل کرتے ہیں. نیوٹن اور آئنسٹائن کے بعد اسٹیفن ہاکنگ کو تاریخ کا سب سے عظیم سائنسدان تسلیم کیا گیا ہے. ان کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ ساری دنیا میں مشہور ہو گئی؟
ماسٹر جی, یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی 76 سالہ زندگی میں سے 55 سال اپنے اپاہج جسم کے ساتھ ویل چیئر میں گزارے. وہ اعصاب کی ایک شدید بیماری میں مبتلا تھے. بولنے, چلنے, پھرنے, بلکہ ہلنے تک کی صلاحیت سے محروم تھے. صرف ایک انگلی کام کرتی تھی, جیسے وہ کمپیوٹر کے کی بورڈ پر چلا کر دل کی بات اپنے شاگردوں تک پہنچاتے تھے. مجھے لندن میں ان کا ایک لیکچر سننے کا موقع ملا تھا. اس وقت تک ان کی آواز قائم تھی, لیکن وہ قابل فہم نہیں تھی. صرف ان کا ایک شاگرد اس آواز کو سمجھ سکتا تھا اور ایک طرح سے اس ناقابل فہم آواز کا ترجمہ کر کے حاضرین کو سناتا تھا. بعد میں ان کی وہ رہی سہی آواز بھی ختم ہو گئی تھی اور صرف انگلی سے کمپیوٹر کی سکرین پر اپنا اظہار مطلب کیا کرتے تھے.
اچھا, وہ کتاب میں نے بھی بڑے شوق سے خریدی تھی, لیکن پڑھنے کی ہمت آج تک نہیں ہوئی.
اے بریف ہسٹری آف ٹائم بہت سادہ اور آسان زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے, کیونکہ یہ سائنسی ماہرین کے لیے نہیں بلکہ عام آدمی کے لیے لکھی گئی ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی, اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں, اور سائنس کے نقطہ نظر سے کائنات کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا. سن 2008 تک اس کتاب کی 1 کروڑ کاپیاں فروخت ہو چکی تھیں, اور اس صدی کے آغاز تک دنیا کی 35 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا تھا.
پھر تو مجھے بھی ہمت کر کے یہ کتاب پڑھ ہی لینی چاہیے.
کتاب تو آپ جب پڑھیں گی سو پڑھیں گی, یہ ذرا اگلا خط تو پڑھیے نا.
اوہو, اگلا خط ہے وہاڑی سے عبد المعیز خالد کا. لکھتے ہیں, میں خطوں کے جواب کا پروگرام بہت باقاعدگی سے سنتا ہوں, اور آپ کے مستقل مکتوب نگاروں کے نام تو مجھے زبانی یاد ہو گئے ہیں, یعنی یعقوب صابر صاحب, رانا طارق جاوید, اسلم آرزو صاحب اور غزالہ خان صاحبہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فلم, ٹیلی ویژن, اسٹیج اور ریڈیو کے اداروں میں پروڈیوسر سے مراد کون شخص ہوتا ہے, اور اس کا کام ڈائریکٹر سے کس طرح مختلف ہوتا ہے؟
ہاں, بڑا دلچسپ سوال ہے, کیونکہ مختلف ملکوں اور مختلف اداروں میں یہ عہدے الگ الگ طرح سے کام کرتے ہیں. ہماری فلم انڈسٹری میں پروڈیوسر سے مراد ہوتی ہے فنانسر, یعنی جس شخص کا پیسہ لگا ہے بس وہ پروڈیوسر ہے, خواہ اس کو فلم ٹیکنیک کی الف بے بھی نہ آتی ہو. لیکن یورپ اور امریکہ میں فلم کا پروڈیوسر پروڈکشن کے تمام شعبوں سے واقف ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ پروڈکشن کے مالی امور کی بھی نگرانی کرتا ہے. اس طرح اس کا درجہ ڈائریکٹر سے بلند تر ہو جاتا ہے.
اور ٹیلی ویژن میں پروڈیوسر کا کیا مقام ہوتا ہے؟
دیکھیے, پاکستان میں تو ٹیلی ویژن پروگرام کا ڈائریکٹر ہی پروڈیوسر بھی کہلاتا ہے, لیکن یورپ اور امریکہ میں ایک ٹی وی پروڈیوسر پروڈکشن کے تمام شعبوں سے شناسائی رکھتا ہے, یعنی اسکرپٹ سے لے کر کیمرہ ورک, ساؤنڈ ریکارڈنگ, ایڈیٹنگ وغیرہ کا وہ مجموعی طور پہ نگران ہوتا ہے. ڈائریکٹر بھی اس کے تحت کام کرتا ہے, اور پروڈیوسر ہی مالی امور کی نگرانی بھی کرتا ہے.
لیکن اسٹیج پر تو وہی شخص پروڈیوسر کہلاتا ہے جس نے کھیل کی پروڈکشن کا خرچہ برداشت کیا ہو. ایکٹروں اور تکنیکی عملے کو ہدایت دینے والا شخص تو ہدایت کار یا ڈائریکٹر کہلاتا ہے.
جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. اب رہا ریڈیو کا مسئلہ, تو وہاں ڈائریکٹر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, بلکہ پروگرام تیار کرنے والے شخص کو پروڈیوسر ہی کہا جاتا ہے ریڈیو پہ.
اچھا عارف, عبد المعیز صاحب نے خط کے آخر میں دریافت کیا ہے کہ اردو الفاظ کا صحیح تلفظ جاننے کے لیے ہمیں کس کتاب کی مدد مل سکتی ہے؟
جی ہاں, کتاب موجود ہے. درست تلفظ کے لیے آپ مقتدرہ قومی زبان کی شائع کردہ فرہنگ تلفظ استعمال کر سکتے ہیں, جسے شان الحق حقی مرحوم نے بڑی محنت سے مرتب کیا تھا. لیکن لہجہ اور ادائیگی, یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ڈکشنری میں سے نہیں مل سکتی. لفظوں کے دروبست اور جملوں کی صحیح ادائیگی آپ کو اہل زبان کی صحبت میں رہ کے حاصل ہو سکتی ہے. اچھے صداکاروں کی ریکارڈنگ اگر آپ کے پاس ہے تو اسے بار بار سنیے, آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں.
توراوڑی ضلع ہنگو سے جمیل خان صدیقی کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں سب سے بڑا مسئلہ امتحانات میں نقل کرنے کا ہے. بقول ان کے یہ مسئلہ اتنا گمبھیر اور عالمگیر ہے کہ اس کے تدارک کے لیے اقوام متحدہ کی مدد درکار ہوگی. جمیل صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ جس طرح اقوام متحدہ عورتوں، بچوں، مزدوروں اور اقلیتوں کے حقوق کی خاطر سال میں ایک دفعہ یوم اطفال، یوم خواتین یا یوم محنت کشا مناتی ہے، اسی طرح سال میں ایک بار عالمی یوم انسداد نقل بھی منایا جائے تاکہ دنیا بھر کو اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہو سکے.
جمیل صاحب، سال میں صرف ایک دن لگا کر کسی برائی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، باقی 364 دنوں میں وہ برائی پھر سے پنپ جائے گی. سالانہ یوم منانے کی اہمیت صرف علامتی ہوتی ہے، اصل مسئلہ تو برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. اب امتحانات میں نقل کا مسئلہ انہی ممالک میں ہے جہاں طالب علموں کی ذہانت اور قابلیت کو جانچنے کے لیے صرف سالانہ امتحانات کا طریقہ کار رائج ہے. جو بچے نقل نہیں کرتے وہ رٹا لگا لیتے ہیں اور رٹی رٹائی چیزیں جا کر امتحان کے پرچے پہ اگل دیتے ہیں. یہ طریقہ کار بھی اتنا ہی برا ہے جتنا کہ نقل کرنا. گویا اصل مسئلہ امتحانات کے طریقہ کار کو بدلنے کا ہے. ایک ایسا نظام قائم کرنا ضروری ہے جس میں طالب علم کی سال بھر کی مجموعی کارکردگی کو پرکھا جائے، نہ کہ آخری چند دنوں کے رٹے میں محض ان کی یادداشت کا امتحان لیا جائے.
اچھا عارف، ابھی بہت سے خطوط باقی ہیں تو میں ان کا خلاصہ پیش کر دیتی ہوں. کراچی سے عبدالصمد تامل کا کہنا ہے کہ امریکہ نے صہیونی ریاست کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اسلام کے خلاف جو محاذ بنایا ہے اس سے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. اور دادو سندھ سے عنایت اللہ ببر نے متنبہ کیا ہے کہ صوبے کے نوجوانوں میں منشیات کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے.
درگاہ عبداللہ فقیر جانوری سے ارباب فقیر جانوری نے توجہ دلائی ہے کہ خیرپور میرس کی تاریخ ماضی کی دھند میں روپوش ہوتی جا رہی ہے، چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہرین کی نگرانی میں ریاست کی ایک مستند تاریخ رقم کی جائے.
ڈی جی خان سے عبدالغفور اور نوید خان کا کہنا ہے کہ سیاست کی گرما گرمی میں ہمیں ان لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی حق نہیں ہے جن کے سیاسی افکار ہم سے مختلف ہیں. ہمیں تحمل اور رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذہنی پختگی کا ثبوت دینا چاہیے.
اور کراچی 5 سے محمد اشرف ایوان کا کہنا ہے کہ قومی شناختی کارڈ کے حصول کا طریقہ کار آسان بنایا جائے اور بہترین کارکردگی کے حامل کارکن اس فرض پہ مامور کیے جائیں.
سامعین، آپ بھی کوئی مشورہ دینا چاہیں، ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے پیو باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی یہ محفل اختتام کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے مزید خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. دوحہ جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
اور اب سنتے ہیں پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کے خصوصی انٹرویو کا دوسرا حصہ. پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی فیفی ہارون.
آپ کا ٹویٹر آج کافی دیکھ رہی تھی، آم پسند ہیں آپ کو؟ یہ بھی میں دیکھ رہی ہوں آپ کے ٹویٹر فیڈ پہ.
آم تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے.
آپ کی اور فہد مصطفیٰ کی بڑی یہ ٹویٹر پہ ہی دوستی چل رہی ہے. سوری کا سکارف پہنا ہوا ہے فہد نے تصویر میں لوڈ ویڈنگ کے لیے، تو اس میں آپ نے کہا سکارف شوڈ ہیو سیڈ یو آر ویلکم. اوئے ہوئے،
میں نے فہد کے ساتھ کبھی بھی جیسے میری ہے اور ساروں سے اس طرح سے دوستی بہت کم ہم ملے ہیں، بات چیت ہوئی ہے
نا ساتھ،
کام نہیں کیا، بالکل کام نہیں کیا ساتھ. اینڈ وی آلویز وانٹیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کتنے پروجیکٹس ہمیں ایک ساتھ آفر ہوئے ہیں جو میں نہیں کر پائی ہوں یا وہ نہیں کر پائے ہیں، بٹ دیئر از میوچل ریسپیکٹ. آئی ریسپیکٹ ہم، آئی لائک ہم الاٹ ایز این ایکٹر. آئی لائک دیٹ ہی سپورٹس پیپل. میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو سپورٹ کریں، اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کریں. بٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ مجھے باجی کیوں کہتے ہیں.
ہاں وہ باجی، دیٹ آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ٹو آسک. آخر کہیں پہ جا کے تمہاری بھائی بہن والی ریلیشن شپ تو ہو نا.
بالکل، مطلب یس،
وہ بھی ایک خوبصورت آدمی کے ساتھ.
آئی ایگری،
مشکل ہوتا ہے نا، اتنے خوبصورت مرد جب ہوتے ہیں تو سب کو، مطلب بھائی تو نہیں بنانا چاہتا انسان سب.
نہیں، میرے لیے تو مشکل نہیں ہے.
مگر آپ اور شہریار منور منا منی ہے نا؟
ایکچولی وہ مجھے منی منی بلاتا تھا. ایک دن میں نے کہا منی منی کیا کہہ رہے ہو, خود تو تم منی ہو. می اینڈ شہریار لائک دیز برادرز. آئی نو آل ہز ڈیپسٹ ڈارکسٹ سیکرٹس بائی دی وے.
مگر اس فلم میں تو بڑے رومانٹک آپ دونوں کے سینز ہیں اور گانے.
جی جی اس میں ہے رومانس, میں کہوں گی گانے میں ہے سارا رومانس, ورنہ تو نیلی صرف پائن کرتی ہے ٹیپو کے لیے.
نیلی, جاوید شیخ صاحب کو یہ نام پسند آیا تھا؟
ویسے میری تو نہیں ہمت کہ میں جاوید صاحب کو اس بارے میں ان سے بات بھی کروں, لیکن ہم کسی شو پہ گئے تھے تو وہاں ضرور یہ بات ہوئی تھی اور انہوں نے بڑے مزے سے اس کا جواب دیا.
میں نے جب ان سے انٹرویو کیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اتنی جو خوبصورت خواتین ہیں آپ کو فلموں میں جو نظر آتی ہیں, سب سے خوبصورت پاکستانی فلم انڈسٹری میں, اور انہوں نے بلا جھجک کہہ دیا نیلی.
ارے واہ,
ہاں
یہ ہوئی نا بات.
ہاں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک آٹوبایوگرافی لکھ رہے ہیں اور اس میں ایک نیلی پہ چیپٹر بھی ہوگا, یا کافی لمبا چیپٹر ہوگا.
یو نو ہی مسٹ. جاوید صاحب کے ساتھ کبھی بیٹھے تو کیا اسٹوریز ملتی ہیں, مزہ آ جاتا ہے. اینڈ آئی ٹولڈ ہم, ایسے جاوید صاحب آپ کو کچھ لکھنا چاہیے اپنے, ہی از لائک یس یس میں لکھ رہا ہوں, آئی نو آئی نو,
ہی ٹاکس لائک دیٹ, بالکل ایسے ہی بات کرتے ہیں. تمہیں بہت برا لگا ہوگا نا جب وہ سارا قصہ ہوا تھا اوارڈ والا,
کہ
جاوید شیخ کا جو مطلب اتنی بڑی بات بن گئی تھی.
دیٹ واز جسٹ ریڈیکولس. یو نو یوزلی آئی ڈونٹ ری ایکٹ, اس پہ ری ایکٹ ضرور کیا تھا, بیکاز جب بات میری اپنی ہوتی ہے دیٹس ڈفرنٹ, لیکن جب آپ جاوید صاحب کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں ان ریلیشن ٹو می, آئی واز ویری اینگری. یہ تو مجھ پہ بنتا ہے کہ میں یہ بات کروں.
اچھا اور تھوڑا آپ کی ٹویٹر کی فیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جسٹس فور ختیجہ ایک بڑا ایک ہیش ٹیگ آج کل ٹویٹر پہ جو چل رہا ہے, اس موضوع پہ آپ نے کافی کچھ آپ نے ٹویٹ کیا ہے. پاور دی گیم جو آپ کی ورنا کا ایک گانا تھا, اس سے چند الفاظ لیرکس ری ٹویٹ آپ نے کیے, اسے بھی آپ ایک پاور دی گیم ایک طرح سے آپ نے کہا ہے. تو آپ یوزلی اتنی سیاسی چیزوں پہ, سیاسی ناٹ ان دا فل ٹرم آف پالیٹکس آلسو, بٹ آلسو سم تھنگ دیٹ از این ایشو, آپ اتنا نہیں بولتی ان موضوعات پہ, مگر اس پہ آپ کمپیل ہوئی ہیں بولنے کے؟
یس, بیکاز ایکچولی میں بولتی تو ہوں. دیکھیں آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل کامنٹیٹر نور اے جرنلسٹ, رائٹ, بٹ میں ہر چیز پڑھ رہی ہوتی ہوں, میری اوپینین ہے ہر چیز پہ, ان چیزوں پہ بھی جن کا میں بہت میں جانتی نہیں ہوں, لیکن مجھے ایک دم سے جب میں کچھ چیز پڑھتی ہوں تو میں جلدی سے.
پرنسپل پہ آپ نے کافی ٹویٹ کیا ہے, میشا شفیع کا سپورٹ کیا ہے, پرنسپل پہ میں کہہ رہی ہوں, کیس کی بات نہیں کر رہی. آن
پرنسپل بیسکلی. اچھا ختیجہ کا کیس جب پہلے پہلے یہ ہوا تھا, آئی مین آئی واز ہوریفائڈ آبویسلی, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہو گیا ہے, اور پھر کسی ایک لڑکے کو آپ نے باعزت بری کس طرح کر دی, آپ نے یہ کیسے کیا؟ سو تب بھی میں نے ختیجہ سے خود بات کی تھی.
ضروری تھا آپ کے لیے کہ آپ خود بھی بات کریں ان سے؟
میرا دل چاہا, ٹو بی آنیسٹ, پتہ نہیں کیوں, شاید اس وقت میں بہت زیادہ پڑھ رہی تھی, آئی وانٹڈ ٹو سی ہر اینڈ آئی وانٹڈ ٹو سم ہاؤ ہیلپ ہر. اس کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے سے کبھی نہ کبھی واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں, جیسے جب میری کوئی فلم آ رہی ہے یا ان کے ساتھ کچھ ہوا. اگر میرا ان سے رابطہ بھی نہ ہوتا تو میں ان کے لیے آواز اٹھاتی, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ سی بات ہے کہ کسی نے آ کے دن دہاڑے ایک نہتی لڑکی کو اسٹیپ کر دیا اور وہ اس کو چھوڑ دیا. وٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دو, وچ آئی تھنک از امپورٹنٹ فار پیپل ٹو نو, اور جو آنے والی نسلیں ہیں جو اس انڈسٹری یا ویسے ہی پاکستان میں جو جوان لوگ ہیں اس وقت, سپورٹ جو ہوتی ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ یو نیڈ ٹو سپورٹ تھنگز دیٹ یو ڈونٹ بلیو ان. آئی وڈ نیور ٹیل سم ون کہ بولو نہیں ضروری ہے, نہیں, اٹ شوڈ بی یور اون تھنگ, بیکاز مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ہم چاہے انٹرٹینمنٹ بزنس کے ہوں لیکن ہماری آوازیں میٹر کرتی ہیں.
بالکل.
لیکن جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ انڈسٹری ایسی ہے اور بہت ساری ہم پہ الزام اور تہمتیں لگتی ہیں, تو مجھے بہت غصہ آتا ہے, کیونکہ فیفی ہم انٹرٹینرز ہیں, ہم اگر آواز نہ بھی اٹھائیں نا ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم لوگ جو ہوتے ہیں اداکار فنکار, اگر ہم روڈوں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمیں پروفیشنلی ہیلپ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنی لاسٹ فلم سے جانے جاتے ہیں, لاسٹ البم سے جانے جاتے ہیں, کام سے جانے جاتے ہیں, وی آر ناٹ پولیٹیشنز, دس از ناٹ آر جاب. ہم لوگ پھر بھی وی گٹ آر سیلوز آؤٹ دیر بائی اسپیکنگ اباؤٹ ایشوز, بائی گوئنگ آؤٹ اینڈ پروٹیسٹنگ, اینڈ آئی تھنک وی ڈونٹ گیٹ دا کائنڈ آف, آئی ڈونٹ نو اف ریسپیکٹ از دا رائٹ ورڈ, بٹ we should get that sort of nod from the people
हाँ.
that we do that. Hum log ye vote lene ke liye nahi kar rahe, hum log isliye kar rahe hain kyunki we just feel the need to do it.
Kaise Mahira aajkal nomination papers file ho rahe hain इलेक्शंस के लिए, तो वोट ले भी सकती हैं आप. 25 साल से तो उम्र ज्यादा है आपकी, तो ठीक है, आप फाइल कर सकती हैं.
प्लीज, मुझे पॉलिटिक्स से कोई उस तरह का लगाव नहीं है, लेकिन
मगर आप बड़ी खुश हुई कि जिब्रान नासिर ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं. आपने
जी, बिकॉज आई वोटेड फॉर हिम द लास्ट टाइम एज वेल.
अच्छा, और कह भी रही हैं?
जी, मैं बिल्कुल कह रही हूँ. जी,
हाल ही में मगर आपने एक अच्छे दोस्त को टोक दिया सोशल मीडिया पे. वो डिजर्व भी करते हैं टोकना थोड़ा बहुत. हमजा अली अब्बासी को आपने ट्विटर पे थोड़ा से डांट दिया.
डांटा नहीं है,
डांटा नहीं, टोक दिया ना, टोक दिया.
अच्छा,
हाँ. okay. हालांकि दोस्ती है आप दोनों की, मगर जरूरी आप समझती हैं कि आप दोस्तों को भी पॉइंट आउट कर लें.
देखिए, शायद मैं और किसी को नहीं करती. और हमजा को किया. यू नो, हमजा के फैंस जो कि मेरे भी बहुत यू नो सपोर्टर्स हैं, प्यार करते हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी. मैंने हमजा से डिसएग्री नहीं किया, मैं एक्चुअली हमजा से एग्री कर रही थी.
आप अग्री कर रही थी हमजा से?
हमजा सेड दैट इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ गुलालाइज एंड रहम खान्स, बी लाइक जुमैमा खान. एंड व्हाट आई एग्रीड विद हिम वाज दैट यस, बी लाइक जुमैमा. I like Jemima a lot. And I said, yes, we should all learn from people that we think.
हाँ, तो जुमैमा खान से मुतासिर हैं आप?
जी, अब मैं मुतासिर हूँ. लेकिन मैंने कहा कि why not just say that we should be like Jemima Khan, period, right?
हाँ, मतलब दूसरों की उसमें क्या पढ़ना, वो जरूरी नहीं समझा आप?
जी, तो वो थोड़ा सा मैंने बोला. बट और मुझे बहुत लोग कहते हैं कि क्यों हमजा से, क्यों?
क्योंकि आप जानी जाती हैं एक लिबरल डिस्पोजिशन या स्टांस में. आप जैसे जिब्रान नासिर की आपने बात की, आप उनकी सपोर्टर रही हैं, वोटर रही हैं, ठीक है, तो आप उस पे जानी जाती हैं. और हमजा जो है वो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल एक ऑपोजिट स्टांस के लिए जाने जाते हैं.
जी,
तो अजीब लगता है लोगों को कभी कभी.
अजीब लगे उनको? देखिए फीफी, दैट्स द थिंग, आई एम नॉट गोना डिसोसिएट माई सेल्फ फ्रॉम समवन लाइक हमजा. मैं हमजा को बहुत अरसे से अब जानती हूँ. जब बात एक्चुअली आई टू गेट टू नो समवन और हम काम करने लगे, तो मैंने उसको कहा, हमजा मुझे ऐसा लगता है मेरे और तुम्हारे ख्यालात जरा डिफरेंट हैं.
जरा
नहीं, हाँ, बट
जरा और काफी के दरमियान कोई जगह.
जी, जरा और काफी के दरमियान एक जगह है. और हमजा ने कहा, तो हम लोग व्हाई कांट वी एग्री टू डिसएग्री. हमजा की जो कोर वैल्यूज हैं उसके साथ मैं एग्री करके, मुझे लगता है कि हमजा सच बोलता है. मुझे ऐसा लगता है कि हमजा जब एक चीज बिलीव करता है तो बस वो उसके साथ जुड़ जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि हमजा इज एक्चुअली अ गुड पर्सन एंड फाइटिंग फॉर द कॉज दैट ही थिंक्स इज राइट. All those things are very similar to the things that I do in my life, right? Uski jo, I don't know, political affiliations hain ya wo jo manta hai ya wo jo kehta hai, aur ye sab jante hain ki meri aur uski open behas bhi hoti hai, right? Sabke samne bhi hoti hai. But we agree to disagree. And Fifi, jab ye maine likha bhi to raat ko der se Hamza aur meri baat hui. Maine kaha, Hamza, ye main sab munch pe wo ho rahe hain tumhare family wo. Usne kaha, are God sake, पागल हो, अच्छा फिर कब मिल रही हो, just tell me when you, you know, that's Hamza.
सात दिन मोहब्बत है, और हम सात मर्दों पे बातें कर रहे हैं इस वक्त. अब तक तो दो हो गए, तो अब तीसरे पे चलते हैं. जो हाल ही में आपका एक कवर आया था इंडिया में ब्राइडल मैगजीन का, ब्राइड्स टुडे का, तो वो कुछ पुरानी मोहब्बतें जो हैं फिर से ताजा हुई.
बिल्कुल.
और
पागल हो गए लोग.
तुम तो अच्छी लग रही थी ना, मगर वो फवाद खान जी, वो आप जालिमा लग रही थी, तो वो जालिम लग रहे थे.
वो तो फुल जालिम लग रहे थे. मैंने कहा, फवाद, ये तुम, यू नो, I don't remember him being this angry. I don't remember him opposing in the shoot so much. लेकिन जब तस्वीरें आईं तो मैंने वही सदफ का, मैं कहा, सदफ, ये क्या इसने किया है, ये क्यों, why is he angry through and through?
बिल्कुल angry नहीं माहिरा, वो तो smoldering लग रहा था.
Okay, so yes.
हाँ.
उन्होंने मुझे खुद फवाद ने कहा, we were at a shoot and फवाद ने कहा, you don't understand, that's the look. Editorials में ऐसे ही होता है. मैंने कहा, अच्छा.
हाँ.
उसने कहा, तुम नहीं समझोगी ना, तुम्हें नहीं पता फैशन का कि editorials
वो बड़ा, मतलब तुम्हारे, तुम दोनों के बीच में ये बहुत होता है ना, बहुत तंग करता है फवाद.
नहीं नहीं, फवाद मुझे नहीं, मैं तंग करती हूँ उसको बहुत.
अच्छा.
वही, बिकॉज वो चुपचाप रहता है. नहीं, वो भी मुझे तंग करता है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन आई थिंक मैं, आई एम अ लिटिल बिट मोर, एक्चुअली वी आर वेरी, वी आर कम्फर्टेबल.
हाँ बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं आप कवर पे एक साथ, वो बहुत ही सेक्सी लग रहा है. ओके
अच्छा मैं क्या करूं उसकी इस स्मोल्डरिंग.
मैंने तो नहीं कहा कि बुरा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है.
एंड आप मेरी किस्मत देखें, दैट आई हैव टू बी पेयर्ड विद मेन हु लुक बेटर देन मी मोस्ट ऑफ द टाइम.
नहीं अब ऐसा भी नहीं है, मगर ठीक है फवाद खान तो कुछ और ही चीज है ना. जालिम इज द राइट लव, जालिमा और जालिम,
जालिमा और जालिम ये होनी चाहिए हमारी नेक्स्ट फिल्म.
ماہرہ خان گفتگو کر رہی تھی ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے عبد الوہاب رفیق, پروڈیوسر سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے مائک ایڈلی اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ اور خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
ایران نے ان ممالک کو تنبیہ کی ہے جو ایران پر امریکی پابندیوں کے بعد تیل کی بین الاقوامی منڈی میں اس کی جگہ لینا چاہتے ہیں کہ ان ممالک کو اس دغا بازی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. مشرقی افغانستان کے شہر جلال آباد میں ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں. ایک بدنام زمانہ مسلح ڈاکو ریڈوین فائد پیرس کے مضافات میں واقع جیل کو توڑ کر فرار ہو گئے ہیں. فائد ایک ہیلی کاپٹر کی مدد سے فرار ہوئے. میکسیکو میں ووٹرز آج ایک پرتشدد انتخابی مہم کے بعد نئی پارلیمنٹ اور نئے صدر کا انتخاب کر رہے ہیں جس کے دوران 130 افراد مارے گئے تھے. اور فٹ بال ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں آج دو میچز کھیلے جا رہے ہیں. پہلا میچ اسپین اور روس کے درمیان ہے جو ایک ایک گول سے برابر ہونے کے بعد اب فاضل وقت میں داخل ہو گیا ہے, جبکہ دوسرا میچ کرویشیا اور ڈنمارک کے درمیان ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.